لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر غلام عباس، میر اسد اللہ، میر قائم علی اور میر مہدی علی یا ہادی علی، دونوں پڑھا جا سکتا ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعزان گرامی، خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اولیاء خدا کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. یہ ان کی خاص پہچان ہے اولیاء خدا کی. ولی کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اشارتاً عربی زبان میں اولیاء جمع ہے ولی کی، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی. ولی کا روٹ ہے ولا یلی، عربی میں روٹ اس کا مادہ ہے ولا یلی. یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں دو چیزوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو دونوں کے درمیان، وہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر سرپرست کو کہا جاتا ہے ولی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے احکام اور جس کا وہ سرپرست ہے اس کے بیچ میں کوئی آڑے نہیں ہے، براہ راست اسی کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے. دوست کو بھی عربی زبان میں ولی کہتے ہیں، البتہ ہر دوست کو ولی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ دوستی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک دفعہ فقط یہ جو ہے صاحب سلامت ہے، جان پہچان ہے، اور ایک دفعہ ایسی دوستی ہے کہ دونوں دوستوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی حجاب یا کوئی پردہ نہیں ہے دونوں کے بیچ میں، اسے کہتے ہیں ولی. ہر دوست کو ولی نہیں کہا جاتا. تو اصل میں اس لفظ کا معنی یہ ہے، وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں دو چیزوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ایک کے بعد دوسرا. یہ جو ہے موالات اسی سے بنا ہے. نماز میں، احکام نماز میں ہے نا، موالات شرط ہے. کیا مطلب موالات؟ یعنی ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، وقفہ نہیں ہے. کیا آپ نے سورہ حمد پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی اور کام کر لیا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، تو نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. رکوع سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں، سجدے میں جانے میں تاخیر ہوگی، موالات. تو ولا یلی کا مادہ، یہ روٹ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جن میں اور خدا میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ ایمان میں فاصلہ ہے نہ عمل میں فاصلہ ہے. ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حجاب نہیں ہے، نہ پیسہ حجاب ہے، نہ منصب حجاب ہے، نہ خاندان حجاب ہے، نہ سماج حجاب ہے. ہمیشہ ان کی نگاہ میں ہر چیز سے برتر اللہ کی ذات ہے. فرمان خدا کو ماننے کے لیے، حکم خدا کی تعمیل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. جن اگر بہت سارے افراد ہوتے ہیں نا، خدا کو بھی مانتے ہیں، حکم خدا کو بھی مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، قرآن کے قائل ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی بھی معترف ہیں کہ حکم خدا پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ارے مگر کیا کریں، حالات اجازت نہیں دیتے. تو حالات حجاب بن گئے نا، رکاوٹ بن گئی حالات. اور کیا کریں بھائی، خاندان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے یہ خدا کا حکم ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر خاندان کا معاملہ ہے. کیا کریں، بچوں کے کیریئر کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا ہمارے، رکاوٹ جو حجابات ہمارے اور خدا کے احکام کے درمیان جو پیش آ جاتے ہیں. ولی خدا وہ نہیں ہے، ولی خدا وہ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کسی چیز کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چیز معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، حجاب کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ سورہ توبہ میں اسی چیز کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ نے آٹھ حجابات یہاں بیان کیے ہیں، آٹھ رکاوٹیں، آٹھ رکاوٹیں، آٹھ محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت بندے کے درمیان آڑے آ جاتی ہے. اللہ اور بندے کی محبت کے درمیان میں آٹھ محبتیں ہیں. البتہ ما سوا اللہ سے محبت کرنا منع نہیں ہے اسلام میں. ایسا نہیں کہ محبت صرف اللہ سے کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے محبت کرنا منع ہے، اولاد سے محبت کرنا منع ہے، بیوی سے محبت کرنا منع ہے، شوہر سے محبت کرنا منع ہے، بھائی بہن سے محبت نہیں، منع نہیں ہے. لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ آنے پائے، رکاوٹ نہ بن سکے. جب کبھی رکاوٹ بن جائے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، اگر تمہاری نظر میں تمہارے یہ جو ہے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیوی، تمہارے شوہر، وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، وہ کاروبار جس کے ٹھپ ہو جانے کا ہمیشہ تمہیں خطرہ رہتا ہے، کہیں کاروبار میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، وہ مکان جو تم نے بڑے ذوق و شوق سے بنایا ہے، یہ آٹھ وہ چیزیں وہ ہیں. ہر انسان کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے بہرحال پھنسا ہوا ہے، کہیں ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، اکٹھا ہوا مال جو ہمارے پاس اکٹھا ہو چکا ہے، بزنس، بلڈنگ جو ہم نے بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، یہ ساری وہ محبتیں ہیں جو بہرحال ہر انسان اس میں گرفتار ہے. محبت کا ہونا منع نہیں ہے، یقیناً ان سے محبت کرے. اپنے گھر سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کاروبار سے محبت، کاروبار سے محبت نہ ہوگی تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے، کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کیا یہ محبت تمہاری نگاہ میں احب من اللہ و رسول، احب الیکم من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان کی محبت ہے؟ خدا حکم دے رہا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کریں گے تو پھر ہماری ممکن ہے بچوں کو نقصان پہنچ جائے اس سے، ممکن ہے اگر ہم نے خدا کے اس حکم پر عمل کر دیا تو ہماری جاب خطرے میں پڑ جائے. خوب جاب خطرے میں پڑ جائے، اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے، مگر بچوں کے بھی تو ساتھ ہیں نا، बच्चों का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा, इनके करियर का क्या होगा? कल अगर हमारी ये जो है नेशनलिटी कैंसिल हो गई, चलो हम चले जाएंगे, बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापा किसी तरीके से काट लेंगे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, बच्चों का करियर क्या होगा? ये सारी चीजें कुरान कहता है, अगर इन चीजों को तुमने निगाह में रखा, तुम्हारी निगाह में हमारे हुक्म की हैसियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें जितनी मोहब्बत है उससे ज्यादा हमें उनसे मोहब्बत, हम उसके बावजूद तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें मालूम है कि इस हुक्म को अमल करने के नतीजे में तुम्हें किन मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा, मालूम है मुझे, पता है, हम जानते हैं, हम बाखबर हैं, तुमसे ज्यादा हमें खबर है, उसके बावजूद अगर हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं इस काम का और फिर भी तुम इसको टाल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी निगाह में हमारी मोहब्बत कम है, बाल बच्चों से मोहब्बत ज्यादा है, हमारी मोहब्बत कम है, कारोबार से मोहब्बत ज्यादा है, हमारी मोहब्बत कम है, अपने मकान और दुकान से मोहब्बत ज्यादा है। फतरबसु हत्ता याती अल्लाह बिअम्रह, तो अब तुम हमारे अजाब का इंतजार करो, अब तुम हमारे अजाब का इंतजार। वो जिन्हें ना खौफ है ना गम, वो वली खुदा होते हैं, और औलियाए खुदा कौन है? औलियाए खुदा वो हैं, वो हैं औलियाए खुदा जिनके और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं है, कोई चीज रुकावट नहीं है, कोई माने नहीं है, जो खुदा ने हुक्म दे दिया उसे अमल करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, वो हैं वली खुदा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, ऐसे पर ना कोई गम है, अंदोह है, और ना कोई खौफ, किसी चीज का इन्हें खौफ नहीं होता, ये किसी चीज से डरते ही नहीं है, हर मरहले के लिए तैयार रहते हैं। इनकी पहचान क्या है? अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून। ये जो औलियाए खुदा होते हैं, जो वली खुदा होते हैं, अगर इन्हें अमली दुनिया में पहचानना है तो ये वो हैं जो ईमान भी रखते हैं और ये जो है मुसलसल तकवे से काम लेते रहते हैं। कानु यत्तकून माजी इस्तमरारी है अरबी जबान के लिहाज से, यानी एक मर्तबा का तकवा काफी नहीं है। आज जब खुदा के मुकाबले में फना की मोहब्बत टकराई तो हमने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, खुदा को अपना लिया, और कल जब आया, क्योंकि बहुत सारे अफराद होते हैं कि हालात के बदलने से उनका ईमान भी बदल जाता है, तकवा भी बदल जाता है। आज बड़े मुत्तकी परहेजगार ने कुछ दिनों के बाद देखा तो 180 डिग्री का फर्क नजर आया। क्या भाई, क्या क्या बात हो गई? अरे वो हालात बदल गए, वो पहले हौज़े इल्मिया कुम में रहा करते थे और अब पेरिस में, न्यूयॉर्क में, यहाँ आकर के रह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब हर जगह तो एक जैसे से एक तरीके से इंसान नहीं रह सकता ना, जैसा देश वैसा भेस, हालात में जो है रंग जाना फलसफा है बाकायदा। ये फारसी का शेर है कि खाही न शबीर उसवा हम रंग जमात शो, अगर आप जलील व खार नहीं होना चाहते तो जैसा माहौल है, जैसा रंग है, उसी रंग में रंग जाओ। मोमिनों के दरमियान गए तो मोमिन बन गए, फासिकों के दरमियान में गए तो वैसे बन गए। जहां रहो वहां के माहौल के मुताबिक अपने को ढाल लो। ये बाकायदा एक नजरिया है, खाही न शबी रुसवा हम रंग जमात शो। अहले इस्लाम के दरमियान बैठे उनकी जैसी बातें, अहले कुफ्र के दरमियान बैठे नहीं। जो औलियाए खुदा हैं, माहौल कैसा ही हो, हालात कैसे ही हों, अल मुमिन कल जबल रासिख ला तुहर्रिकुहुल अवासिफ, मोमिन एक ऐसे पहाड़ के मानंद है, जमा हुआ पहाड़ जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकती है। कैसा ही तूफान आ जाए, चाहे हौज़े इल्मिया कुम की ये जो है नसीम सुबह हो या न्यूयॉर्क की आधी हो, ना वहां बदलेगा ना यहां बदलेगा। ये वली खुदा की पहचान है, कानू या तकून, हर हाल में तकवा, हर हाल में खौफ खुदा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसे मुत्तकी, एक दिन का तकवा नहीं, क्योंकि मैंने कल अर्ज किया था ना कि तकवा एक हालत का नाम है, मुसलसल वाजिबात को अंजाम देने से और जो है मुसलसल गुनाहों से परहेज के नतीजे में इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि अब हालात कैसे भी हों वो गुनाह के करीब नहीं जाएगा। हालात कैसे भी हो जाए, इसका नाम तकवा है। کہ عرض کیا تھا کہ تقویٰ منہ ٹیڑھا کرنے کا نام نہیں ہے، شکل بنانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ اس حالت اس کیفیت کا نام ہے. جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں ولی خدا. متقی اور ولی خدا میں فرق نہیں ہے. جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب نہ انہیں حزن و اندوہ ہوتا ہے اور نہ انہیں خوف ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ خدا کی ذات سے وابستہ ہو گئے، اپنے کو خدا سے وابستہ کر لیا، جس کے پاس سورج موجود ہو اسے شمع کی کیا حاجت؟ سورج چمک رہا ہے، شمع غائب ہوگی، ہو گئی تو ہو گئی. ہاں جس کے ہاں سورج وقتی ہو، جب سورج ڈوب جائے گا تو کیا کریں گے، تو وہاں تو ہوگی بہرحال پریشانی کے بعد. لیکن جس کا سورج ابدی ہو، جس کا سورج دائمی ہو، جس کا سورج سے رشتہ ہمیشہ کا ہو، تو اسے شمع کے کھو جانے کا غم نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس دریا ہے اسے قطرے کی کیا فکر ہے؟ جس نے اپنے کو دریا سے جوڑ لیا ہے قطرے کی اسے کیا فکر ہے؟ خدا ہمارے پاس ہے. چار نعمتیں اگر دنیا کی نہیں بھی ہیں تو کیا پریشانی کی بات ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر سرکار سید الشہداء کی زبان سے عرفہ، میدان عرفہ میں، عرفات کے میدان میں، روز عرفہ، زبان پہ جملہ آتا ہے الہی من وجدک ما ذا فقد. خدایا جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. وَمَن لَّذِي وَجَدَ مَن فَقَدَكَ، لیکن جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. سورج کو کھو کر کے شمع کا پا جانا کوئی نعمت کہلائے گا؟ دریا سے محرومی ایک قطرے کے بدلے میں. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں اندوہ ہوتا ہے. جب انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تقوی کے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، انسان کو اللہ انعامات دینا شروع کر دیتا ہے. ایک انعام کے فقط طرف آج اشارہ کروں گا کیونکہ جناب خدیجہ کا ذکر بھی کرنا ہے، وقت بہت تنگ ہے. جب انسان اس مرحلے تقوی پر پہنچ جاتا ہے تو انسان کو اللہ خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اکثر گناہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے. بہت کم ایسے افراد ہیں جو فیصلہ کرنے کے باوجود گناہ کر لیتے ہیں. سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس وقت ہماری ذمہ. عام طور سے گناہ کرنے سے پہلے انسان تاویل اور توجیہ کر لیتا ہے، عام طور سے گناہ کرنے سے پہلے گناہ کو جائز کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے اس طریقے سے گھما پھرا کر کے اس کو جائز کے، غیبت کرنے سے پہلے غیبت کرنا جائز قرار دے لیتے ہیں. مرحوم آیت اللہ حجت حوض علمی قم کے عظیم علماء میں سے تھے، یہ جو مراجع میں شمار ہوتے تھے مدرسے حجتیہ قم میں، انہی کی یادگار ہے. مرحوم آیت اللہ حجت کہتے تھے کہ جن جن لوگوں نے میری غیبت کی ہے میں نے سب کو معاف کر دوں گا سوائے علماء کرام کو، مولویوں کو نہیں معاف کروں گا. جس مولوی نے ہماری غیبت کی ہے اسے میں نہیں معاف کروں گا. نہیں، کیا بات ہوئی بھائی، تو آپ کے اپنے گروپ کے ہیں، اپنے صنف کے ہیں، ان کو تو اور زیادہ آپ کو معاف کرنا چاہیے. کہا نہیں، یہ جب غیبت کرتے ہیں صرف غیبت نہیں کرتے ہیں، یہ دو کام کرتے ہیں. کہ کچھ لوگ وہ ہیں نا جن کی غیبت کرنا اسلام میں جائز ہے. ایک وہ شخص ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فاسق بالعلن متجاہر بالفسق، کی غیبت جائز ہے. یہ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ میں فاسق بالعلن ہوں، ہمیں یہ جو ہے متجاہر بالفسق پہلے قرار دے لیتے ہیں تب غیبت کرتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، خیر و شر کو سمجھ نہیں پاتا. کم ہیں ایسے افراد جو شر کو شر سمجھ کے انجام دیتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو شر کو اپنے لیے خیر بنا لیتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ہی. جو بھی آیت میں نے پڑھی، باپ کی خاطر، ماں کی خاطر، بھائی کی خاطر، بیٹے کی خاطر، بیوی کی خاطر، فلاں کی خاطر، اپنے کو بہرحال مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ غلط نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے جو ہے مطمئن کر لینے سے تو کام نہیں چلتا. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو جو واقعی حرام ہے وہی تو سامنے آئے گا. ہم نے جو اپنے کو مطمئن کر لیا ہے وہ کام نہ دے گا، اور بہت ہی خطرناک موقع وہ ہوگا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ثواب کر رہے ہیں اور وہاں عذاب ہو گیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جہاں کے اوپر ارشاد ہوتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کیا ہم ان کا پتہ بتا دیں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. ایک تو گھاٹے میں ہوتا ہے وہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں جن کی زندگی گمراہی کی نظر ہو گئی، زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں مگر تصور یہ ہے کہ ہم ثواب کر رہے ہیں، تصور یہ ہے کہ ہم ثواب کر رہے ہیں، جبکہ وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تقوی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. صاحبان ایمان تھے، وہ ایمان لا چکے ہیں. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں فرقان عطا کر. فرقان یعنی خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت، اچھے اور برے کی تشخیص کی صلاحیت، اسے فرقان کہتے ہیں. تو تقوی کا ایک بہترین، تقوی کا سب سے بڑا فائدہ اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت مل جاتی ہے. دس لوگ بیٹھے ہوئے بحث کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، صحیح تو ایک ہی ہے نا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. یہ صلاحیت مل جانا کہ جو کہیں سچ کہیں، جو کہیں خیر کہیں، شر ہمارے جو کریں خیر کریں، جو کہیں خیر کہیں. یہ انعام ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ملتا ہے. اللہ نے یہ انعام بی بی خدیجہ کو عطا کیا تھا ان کے تقوی کی بنا پر. جناب خدیجہ کا تقوی اسلام کے بعد کا نہیں ہے، جتنے متقی ہیں سب اسلام کے بعد کے متقی ہیں. خدیجہ کا تقوی اسلام آنے سے پہلے کا تقوی. ابھی اسلام آیا نہیں ہے اور خدیجہ صفت تقویٰ سے آراستہ ہے. کانت تدعا فی الجاہلیت بالطاہرہ، جناب خدیجہ کے سلسلے میں کہتا زمانے جاہلیت میں بھی جناب خدیجہ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پاکیزہ خاتون جو تمام برائیوں سے کثافتوں سے دور. کیوں ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا؟ لشدت عفافها وصيانتها، کیونکہ جناب خدیجہ کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کا بہت خیال تھا اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے تحفظ کا انتظام کرتی تھی. زمانے جاہلیت میں جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت بھی ان کا لقب طاہرہ کا لقب ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی حضور نے بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر نگاہ خدیجہ نے اعلان سے پہلے ہی پہچان لیا کہ یہ نبی ہے. بہتوں کو تو اعلان کے بعد بھی نہیں نہ سمجھ میں آ سکا، لیکن ابھی ظہور اسلام نہیں ہوا ہے، حضور نے ابھی اعلان نبوت کریں گے 40 برس کی عمر میں، ابھی حضور 25 برس کے بھی نہیں ہوئے ہیں، چونکہ حضور کی شادی یہ جو ہے 25 برس ہوئی ہے اور یہ شادی سے پہلے کے سارے واقعات ہیں. جناب خدیجہ کی نگاہوں نے جب حضور کو دیکھا، ابھی میسرہ کی یہ جو ہے رپورٹ بھی نہیں آئی ہے، ابھی حضور سفر پہ گئے بھی نہیں ہیں، جس وقت سفر کے لیے جا رہے ہیں خدیجہ کا سامان تجارت لے کر کے، یہ جو ہے نمائندے بن کر کے خدیجہ کے جا رہے ہیں سامان تجارت لے کر کے شام لے جا کر کے بیچنے کے لیے، فروخت تجارت کے لیے پیغمبر جا رہے ہیں، اس وقت نگاہ خدیجہ نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے. اس وقت نگاہ خدیجہ نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے. ابھی صداقت و امانت کا ڈنکا بھی نہیں بجا تھا، اس وقت نگاہ، جس وقت جناب خدیجہ نے حضور اکرم کو بھیجا ہے تجارت کے لیے اپنے یہ جو ہے نمائندے میسرہ کے نام جو خط لکھا ہے، اس میں لکھتی ہیں اعلما انکما انی ارسلت الیکما امینا علی اموالی و انہ امیر قریش و سیدہا. یاد رکھو آج جو جسے میں بھیج رہی ہوں، اس وقت جسے میں بھیج رہی ہوں اپنے مال کا امین بنا کر کے، نمائندہ نہیں کہہ رہی، اپنے مال کا امین بنا کر کے بھیج رہی ہوں، یہ سردار قریش ہے، کیونکہ پیغمبر ابھی سردار قریش نہیں ہے، قریش کی سرداری کسی اور کے پاس ہے، ایک فرد ہے قریش کے بھی. انہو امیر قریش و سیدہا، یہ امیر قریش ہیں، یہ سردار قریش ہیں. فلا یدن علی یدی، ان کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلے گا، ان کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلے گا. ان باع فلا یمنع، اگر انہوں نے کوئی سامان بیچ دیا تو کسی کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے، میسرہ ہے مالک سب کچھ، اصل نمائندہ تو وہ ہے تو ضمناً بھیجے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو احترام اور جو عزت جناب خدیجہ دے رہی ہیں، فلا یدن علی یدی، ان کی بات پر کسی کے بعد جو انہوں نے کہہ دیا، ان باع فلا یمنع و ان ترک فلا یومر، اگر کوئی سامان نہیں بیچ رہے ہیں تو کوئی انہیں حکم نہیں دے سکتا کہ اسے بیچ دو، جو بیچ دیا اسے قبول کر لو، جو نہ بیچیں. ولیکن کلامکما بلطف و ادب، یاد رکھو کہ تم لوگوں کی گفتگو ان کے ساتھ نرمی سے ہونی چاہیے، عزت و ادب اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی جو کچھ راستے میں واقعات رونما ہوئے ہیں اس کی خبر ابھی خدیجہ کو نہیں ملی ہے، وہ بعد میں رپورٹ آئے گی. ادب اور احترام کے ساتھ، ولا یعلو کلامکما علی کلامہ، تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بزنس میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، یہ ایک عام بزنس مین کا تعارف نہیں کرایا جا رہا ہے، ایک شخصیت جس کو خدیجہ پہچان رہی. اب تو ظاہر سے بات ابھی نہیں کہہ سکتی کہ نبی ہے. اس کے بعد جب میسرہ نے یہ جو ہے رپورٹ بھیجی ہے کہ راستے میں کیا ہوا ان کے ساتھ، فلاں راہب کے یہ جو ہے دیر کے پاس جب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو راہب نے پوچھا یہ کون ہے، میسرا کہتا ہے جواب دیا گیا کہ یہ جو ہے قریش کی ایک فرد ہے. کہا نہیں نہیں یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. یا میسرا جب وہ میسرا یہ جو ہے خبر دیتے ہیں کہ جب رسول چل رہے تھے، جب دھوپ نکلتی تھی تو ایک ابر کا ایک ٹکڑا رسول کے سروں پر سایہ فگن ہو جاتا تھا، یہ ساری علامتیں بعد میں وہاں سے جب رپورٹ کے تحت آئی ہیں. اور جناب خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی جو ہے ورقا ابن نوفل سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا اگر یہ علامتیں سچی ہیں تو یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی بشارت انبیاء دے کر کے گئے ہیں اور جس کے صفات ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے جناب خدیجہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا، بس اختصار سے کام لے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. شادی کا پیغام جب دیا ہے جناب خدیجہ نے، خود سے پیغام دیا، اور کیوں آ حضرت کو چنا ہے، جو معیار جناب خدیجہ نے بیان کیا ہے یہ وہی معیار ہے جو بعد میں اسلام نے بیان کیا. یجعل لکم فرقانا، اچھے اور برے کی تمیز. ایک اچھا شوہر اس میں کیا صفات ہونے چاہیے، جو صفات بعد میں وہی کے اشارے سے اسلام نے بیان کیا ہے وہ وہی آنے سے پہلے جناب خدیجہ بیان کر رہی ہیں، یعنی خدا نے تقوی خدیجہ کی بنا پر یہ صفت انہیں عطا کر دی. جس وقت پیغمبر کو رشتہ دیا ہے وہاں پر فرماتی ہیں جناب خدیجہ، یا عم یبن عم یبن عم انی قد رغبت فیک لقرابتک وصفوتک فی قومک و امانتک و حسن خلقک و صدق حدیثک. اے ابن عم، جو خاندان تو ایک ہی ہے نا، اے ابن عم میں نے یہ رشتہ کیوں آپ کو دیا، کیوں میں نے آپ کو چنا؟ چاہنے والے تو بہت سے تھے شادی کے، طلبگار، ان سب میں میں نے آپ کو کیوں چنا؟ ظاہری حیثیت سے دیکھا جائے ایک یتیم ہے، مال بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، غربت کے شکار بھی ہیں، بظاہر جو باتیں آج انتخاب ہمسر میں معیار قرار دی جاتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی کیوں میں نے تم کو چنا؟ ایک تو بہرحال ہمارے خاندان کے ہو، قرابت ہے، دوسرا معیار جو قرار دیتی ہیں تمہاری قوم میں یہ تمہارا رتبہ اور مقام ہے. کس چیز کا رتبہ ہے؟ مال کا رتبہ تھا، عہدے کا رتبہ تھا، منصب کا رتبہ تھا، رتبہ کس چیز کا تھا؟ اخلاق پیغمبر کا چرچا تھا، صداقت پیغمبر کا چرچا تھا، جو تمہارے قوم میں تمہارا دبدبہ ہے، تمہارا رتبہ ہے، اور جو تمہاری امانت داری ہے، جو تمہارا حسن خلق ہے، اور جو تمہاری صداقت اور سچائی ہے، راس گوئی جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس کو میں نے معیار قرار دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے شوہر کے طور پر انتخاب کیا. یہ وہی چیزیں ہیں جو بعد میں اسلام نے پیش کی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. پیغمبر کے سامنے جب یہ رشتہ آتا ہے تو حضور اکرم نے جواب جناب خدیجہ سے کہا، یبنت عم، اے بنت عم، یبنت عم، انت امرأة ذات مال وانا فقیر لا املک الا ما تجودینی به علیہ. آپ مالدار عورت ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے آپ کے پاس. اب کتنی دولت تھی اس بحث سے میں نہیں جانا چاہتا، مگر تھی مالدار. بہرحال اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ تھی مالدار اور بے حد مالدار تھی. آپ اتنی بڑی مالدار خاتون ہیں اور میں ایک یہ جو ہے غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے جو آپ نے ہمیں تجارت کے کمیشن کے طور پر جو کچھ دیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ مکان ہے، نہ باغ ہے، نہ کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، کچھ نہیں میرے پاس ہے. وَلَيْسَ مَنْ يَرْغَبُ مِثْلُكَ فِي مِثْلِي، اور آپ جیسی مالدار عورت کبھی ہم جیسے غریب مردوں سے شادی کے طلبگار نہیں ہوتی ہیں. وَإِنِّي أَطْلُبُ امْرَأَةً حَالُهَا كَحَالِي وَمَالُهَا كَمَالِي، ہم تو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس کی کنڈیشن ہماری کنڈیشن جیسی ہو، جس کی مالی حالت ہماری مالی حالت جیسی ہو. اب یہاں پہ جواب جناب خدیجہ دیتی ہیں، واللہ قسم کھا کے کہتی ہیں، واللہ یا محمد، ان مالک قلیل و مالی کثیر، اگر تمہارے پاس پیسہ کم ہے، ہمارے پاس تو پیسہ بہت سا ہے. اس کے بعد اب جملہ کہتی ہیں، فرماتی جناب خدیجہ کہ جو عورت اپنے کو تمہارے حوالے کر رہی ہے، وہ کیا اپنا مال تمہارے حوالے نہیں کرے گی؟ اے محمد، آج کے بعد سے انا و مالی و جواری و جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک، اے محمد آج کے بعد سے ہمارا سارا پیسہ، میں خود، میری دولت، میری کنیزیں، میری تمام پراپرٹی، سب تمہارے اختیار میں، جس طریقے سے چاہو اسے صرف. اور عملاً بھی جناب خدیجہ نے یہی ثابت کر دکھایا. یہ نہیں ہے کہ بس وہ شادی کے وقت ایک بات تھی جو کہہ دیا. عملاً جناب خدیجہ نے پوری زندگی رسالت کے دوش بدوش کھڑی ہیں جناب خدیجہ. صرف مال سے ہی مدد نہیں کیا، جان سے بھی مدد کیا، دولت ہی صرف نہیں دیا. شیب ابی طالب کی سخت گھڑیاں دولت خدیجہ کے سہارے گزاری گئی. یہ جو ہے سینکشن جب لگ جاتا ہے، پابندی جب لگتی ہے، آپ جانتے ہیں وہ ممالک جن پر سینکشن لگتے ہیں، ایک کا مال دس میں خریدنا پڑتا ہے ان کو. اس سے زیادہ بدتر حال اس وقت ہی دولت خدیجہ اسلام کے کام آئی. صرف مال ہی خدیجہ نے اپنا قربان نہیں کیا ہے، اپنی جان بھی قربان کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام ہیں، حجی آئے ہوئے ہیں، کوہ صفا پہ جا کر کے اپنی یہ جو ہے رسالت کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، وہاں سے کوہ مروہ پہ آتے ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، تین دفعہ ایسا ہی ہوا. مشرکین آپ پر پتھروں کی بارش کرتے. ابو جہل نے ایک ایسا پتھر مارا کہ آپ کی پیشانی پہ آ کے لگا، پیشانی سے خون جاری ہو گیا. حضور کوہ ابو قبیس کی طرف چلے گئے، مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا، پتھراؤ ہو رہا کہ اچانک خبر مکے میں پھیل گئی کہ حضور قتل کر دیے گئے. یہ خبر جناب خدیجہ تک پہنچی. تنہ تنہا ہیں خدیجہ، جو کہ پیغمبر سے شادی کی بنا پر سب نے آپ سے رشتہ ناطا اپنا توڑ لیا تھا. حضور کو ڈھونڈتی ہوئی جناب خدیجہ پہنچی مشرکوں کے مجمع سے نکال کے. کیا شیر دل خاتون ہے، کیا شیر دل خاتون ہے خدیجہ. مشرکوں کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. مشرکوں کے مجمع سے نکال کے جناب خدیجہ حضور کو اپنے گھر تک لے آئی. مشرکین نے مکہ پیچھے پیچھے پتھراؤ کرتے ہوئے چلے آئے، یہاں تک جناب خدیجہ کے گھر کے اوپر پتھر برسانے لگے. اس وقت جناب خدیجہ تنہ تنہا گھر سے باہر نکل کے کہتی، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ تم اس عورت کے گھر پہ پتھراؤ کر رہے ہو جو تمہارے یہاں کی سب سے بہترین عورت ہے.
یہ جملہ سن کر کے کفار قریش پیچھے ہٹ گئے. اس وقت جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ خدیجہ کا آنسو فرشتوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، خدیجہ کے رونے سے کہرام مچ گیا ہے، فرشتے رو رہے ہیں. خدا نے خدیجہ کو سلام کہلایا ہے. رب خدیجہ کہتے ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام. جناب خدیجہ نے پوری زندگی اپنی خدمت رسول میں صرف کر دی، یہاں تک کہ جب خدیجہ کا آخری وقت آیا ہے، تین وصیتیں جناب خدیجہ نے کی ہیں. ایک وصیت پیغمبر سے کی ہے، دوسری وصیت جناب فاطمہ سے کی ہے، اور تیسری وصیت اسماء بنت امیس سے کی ہے. حضور سے وصیت کرتی ہیں، پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، کوئی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. رسول خدا رونے لگتے، خدیجہ اور غلطی، خدیجہ اور خطا. خدیجہ کی پوری زندگی خیر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرقان عطا کیا تھا خدیجہ کو. دوسری وصیت کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، کم سن ہے فاطمہ، میری بیٹی کا خیال رکھیے. یا رسول اللہ ایک وصیت اور ہے، مگر میں آپ سے نہیں کہوں گی، وصیت اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں گی. جب رسول خدا ہٹ گئے، فاطمہ کو بلایا، بلا کے کہتے ہیں بیٹا فاطمہ، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. بیٹا اب ماں کے پاس کفن کے لیے پیسہ نہیں بچا ہے. اے بیٹا بابا سے کہہ دینا کہ جس جو ابا اوڑھے رہتے تھے جب وہی نادل ہوا کرتی تھی، مجھے اسی ابا میں بابا تمہارے دفن کر دیں. اور تیسری وصیت جناب خدیجہ نے اسماء بنت امیس سے کی ہے. دیکھو اسماء جب بیٹی جوان ہوتی ہے، شادی کے وقت اسے ماں کی ضرورت پڑتی ہے. اسماء میں تو نہ رہوں گی، اس فریضے کو تمہیں انجام دینا ہے. جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کا تذکرہ اپنے بابا سے کیا، پیغمبر آنسو بہا رہے تھے، جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ خدیجہ پر سلام بھیج کے کہہ رہا ہے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہمارے دین کے لیے قربان کر دیا، خدیجہ کے کفن کا میں انتظام کروں گا، اللہ نے یہ کفن بہشت سے بھیجا ہے. دوہرا کفن دیا گیا، ابائے رسول بھی اور وہ کفن اللہ نے وہاں سے بھیجا تھا. بی بی خدیجہ کی زندگی مصیبتوں میں صرف ہوئی، لیکن جنازے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آرام سے جنازہ اٹھا اور بغیر کسی خوف و تردد کے جنازہ جنت المعلیٰ میں لا کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. لیکن ہائے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کی زندگی مصیبتوں میں تو گزری ہی تھی، اتنے مصائب پڑے کہ بیوی کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علیہ مصرنا لیالیا. دفن اور کفن کا موقع جب آیا ہے تو بھی حالات ایسے ہیں کہ فاطمہ کا جنازہ تاریک رات میں اٹھایا گیا، نشان قبر بھی مٹا دیا گیا تاکہ کہیں بعد میں بے حرمتی نہ کی جائے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ ہمیں وہ تقوی عنایت فرما کہ ہمیں خیر و شر کے امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.
Any donations will be highly appreciated. Anything that you can do, inshallah. And tomorrow, Friday, we have Friday prayers here at 1 o'clock sharp, so please join us for Friday prayers.